ایران کے اسلامی انقلاب کے دوران فوج کا واقعہ اس عظیم روداد کا ایک بہت ہی دلچسپ، عبرت آموز اور ساتھ ہی انتہائی پیچیدہ حصہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی، جو ایران کی فوج کی تاریخ پر سب سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، پوری دقت و ظرافت کے ساتھ فرماتے ہیں، دشمن نے جتنی زیادہ کوشش فوج میں کی، اگر عوام کے کسی اور طبقے کے بارے میں کرتا تو معلوم نہیں کہ جس قدر فوج نے اسلام اور انقلاب کی راہ میں استقامت کی ہے تو کیا وہ دوسرا طبقہ بھی اتنی استقامت کر سکتا تھا یا نہیں۔ اس حقیقت کو درک کرنے کے لیے پہلوی دور حکومت میں ایران کی فوج کی تاریخ پر اجمالی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جس وقت رضا خان 5 سال تک سازش اور کودتا اور فریب کاری کرنے کے بعد 1925 میں ایران کے شاہ کی حیثیت سے اقتدار پر قابض ہوا، سب لوگ اسے ایک کونہ مشق فوجی سمجھتے تھے، اگرچہ غیر ملکی طاقتوں بالخصوص برطانیہ سے اس کی وابستگی سب پر آیا تھی، لیکن ایران کے کئی شہروں میں بعض مظاہروں کو کچلنے اور ملک کے اندر نام نہاد سیکورٹی قائم کرنے کی وجہ سے سب اس کو ایک کونہ مشق فوجی کے طور پر دیکھتے تھے۔ اسی پہلے دن سے یہ بات جگ ظاہر تھی کہ رضا خان اغیار کی طاقت و قوت کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن اس طاقت کا سچ چشمہ فوج کے اس ادارے کا استعمال تھا جو رضا شاہ کے اقتدار میں آنے کے پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ پہلوی دور کی فوج نے مجموعی طور پر 3 اہم تاریخی ادوار گزارے ہیں۔ پہلا دور رضا خان کی 16 سالہ سلطنت کا دور تھا۔ اس دور میں رضا خان نے غیر ملکی طاقتوں بالخصوص اپنے ان ساتھیوں کی مدد سے جنہوں نے 23 جنوری 1920 کے کودتا میں اس کی مدد کی تھی اور اس کے بعد کے برسوں بھی اس کے ساتھ رہے، مزید 1,00,000 افراد پر مشتمل فوج تیار کی جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کا نام لشکر اول اور دوسرے کا نام لشکر دوم رکھا اور دونوں ہی تہران میں تشکیل دیے گئے۔ لشکر یکم کا کمانڈر کریم خان بوزیر جمیری کو بنایا گیا اور دوسرے لشکر کا کمانڈر علی خان نقدی کو بنایا گیا۔ کریم آقا خان بوزیر جمیری رضا خان کی ہی طرح ایک ان پڑھ اور جاہل شخص تھا، لیکن علی آقا خان نقدی کچھ پڑھا لکھا تھا۔ رضا خان نے پہلے دن سے ہی فوج کے ان دونوں لشکروں کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکا دی تھی اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا۔ رضا خان جو خود بھی ایک ماہر باغی تھا اور کودتا کے ذریعے ہی جس نے اقتدار سنبھالا تھا اور اپنے اوپر کے افسروں کو کام سے بغاوت کرنے میں مہارت رکھتا تھا، فوج کے دونوں دھڑوں کے درمیان اختلافات کی آگ بھڑکا کر اپنے خلاف فوج کی ہر طرح کی نقل و حرکت کا راستہ مسدود کر رکھا تھا، اور اس طرح رضا خان نے فوج کے دونوں دھڑوں کو اس بات پر مجبور کر رکھا تھا کہ معمولی سی معمولی مشکل کے لیے بھی اس کے پاس آئیں۔ رضا خان تہران میں متعین ان دونوں لشکروں کے زیادہ سے زیادہ فوجی ساز و سامان خریدتا تھا، وہ ملک کے دیگر علاقوں میں پراکندہ فوج کو کوئی بھی اہمیت نہ دیتا۔ فوج کے تمام دستوں کو رضا خان کے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا۔ ایران کے فارس، خوزستان اور کردستان جیسے علاقوں میں قبائل کے ساتھ فوج کی جنگ بھی اسی پالیسی کے تحت لڑی جاتی تھی۔ رضا خان نے فوج کے کمانڈروں کو عوام کی جان و مال پر مسلط کر رکھا تھا اور خود ان کے لیے ایک مکمل نمونے کے طور پر پیش کرتا تھا۔ 1299 کے کودتا میں رضا خان کا پرانا دوست امیر احمدی ملک کے مغربی علاقے کی فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا اور اس نے قبائل سے جنگ کی وجہ سے کافی شہرت بھی حاصل کر لی تھی۔ اس نے برسوں کی جنگ کے بعد بعض کرد سرداروں کو جھوٹے وعدے دے کر رضا خان سے ان کی مصالحت کرائی۔ ان کرد قبائل کے سرداروں سے اس نے کہا کہ وہ قرآن کریم کے آخری صفحے پر دستخط کریں اور لکھیں کہ وہ شاہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ ان کردوں نے اس طرح شاہ کے خلاف بلند کیے گئے اپنے علم بغاوت کو نیچے رکھا۔ جس وقت امیر احمدی تہران پہنچا تو رضا خان نے اسے جنرل بنا دیا۔ وہ رضا خان کی 16 سالہ سلطنت کا واحد جنرل تھا، لیکن جنرل امیر احمدی نے اس جنگ اور کردوں کے ذریعے ہتھیار ڈالنے کے عمل کے دوران بھاری مقدار میں وہاں سونے اور جواہرات لوٹے تھے اور انہیں وہ اپنے ساتھ تہران لے کر آیا تھا، جن میں سے اس نے کچھ رضا خان کو بھی دیے تھے، باقیہ خود رکھ لیے، جن کی مدد سے اس نے تہران میں 500 مکانات خریدے اور پھر وہ زمین اور مکانات کی خرید و فروخت کرنے لگا۔
خانے و بساز و بفروشی بپردازند۔
اس کے بعد جنرل امیر احمدی ریٹائر ہو گیا اور یوں اس نے تنہائی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. لیکن ایران پر متفقین کے قبضے کے بعد شہری و 1320 ہجری شمسی میں تہران کا میئر بنا اور اس کے بعد وہ اپنی عمر کے آخری حصے تک سینٹ میں ممبر رہا. رضا خان کی فوج کی دیگر کمانڈر بھی اپنے پیشوا کمانڈروں کی ہی طرح عوام کے مال و اسباب لوٹنے میں سرگرم رہتے. رضا خان نے ان لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے لیے جائیداد بنائیں، لیکن کیسے بنائیں یہ انہیں خود طے کرنا تھا. چنانچہ یہ فوجی کمانڈر بھی طاقت کے بل پر لوگوں کے گھروں کو، جن کی قیمتیں 50,000 ہوا کرتی تھیں، 1,000 تومان میں زبردستی خریدتے. صوبے کے گورنر اور شہر کے ڈی ایم سب کے سب فوجی کمانڈروں کے تابع فرمان ہوا کرتے اور وہ لوگ بھی اسی روش پر کام کرتے. فوج کے یہ کمانڈر اپنے ڈکٹیٹر شاہ کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی بڑی فوجی مشقیں انجام دیتے، اور شاہ بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ان فوجی مشقوں سے محظوظ ہوا کرتا تھا. یہ سمجھتا تھا کہ اس کی فوج پوری طرح تیار اور آمادہ ہے اور کسی بھی محاذ پر دشمن کا مقابلہ پوری توانائی سے کر سکتی ہے. مگر 25 اگست 1941 کو اس کے یہ خیالات باطل ثابت ہوئے اور اس کا خواب چکنا چور ہو گیا، اور رضا خان کی فوج متفقین کی فوج کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور 2 گھنٹے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی. متفقین کی فوج نے حملہ کیا. اس وقت رضا خان اور اس کی فوج کے کمانڈروں نے یہ ٹیکٹک اپنائی کہ فوجیوں کو ان کی بیرکوں اور چھاونیوں سے چھٹی دے دی، اور یوں 1941 میں فوجیوں کو بے سہارا اور بے دست و پا کر کے شاہ کی فوج کی تاریخ اور عصر حاضر کا ایک انتہائی تلخ واقعہ ہے. رضا خان کو، جو ایران کی نئی فوج کا بانی اور کمانڈر تھا، انتہائی ذلت کے ساتھ ایران سے باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بڑے بیٹے محمد رضا شاہ کو صرف بڑی طاقتوں کی دست بوسی کی قیمت پر اور ان کے ساتھ وفاداری کے سلے میں اپنے باپ کی جگہ دے دی گئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد رضا نے اگست اور ستمبر 1941 کے دوران ایک بار بھی اپنے باپ کو یاد نہیں کیا، اور غاصبوں سے ایک بار بھی اس بات کی درخواست نہیں کی کہ اس کے باپ کو واپس ایران آنے دیا جائے. وہ صرف اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی فکر میں لگا رہا وہ صرف اپنی حکومت پر اپنی گرفت کو مضبوط بنانے کی فکر میں لگا رہتا. وہ تخت حکومت پر بیٹھے رہنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ہی اس پر اور دیگر تمام لوگوں پر یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ وہ اغیار کے سامنے اپنے باپ سے بھی زیادہ مجبور بن کر رہے گا. محمد رضا پہلوی کی حکومت کے آغاز سے ہی ایران کی فوج نے اپنی زندگی کا دوسرا اہم مرحلہ شروع کیا. 1941 سے 1950 تک محمد رضا پہلوی کے پاس بہت زیادہ فوج نہیں تھی. داخلی جنگوں، آذربائیجان کے معاملات، پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلافات میں فوج کی مداخلت، فوج میں جنرل رزم آرا جیسے افراد کی مداخلت، شاہ کی غیر مستحکم پوزیشن اور فوج میں تودہ پارٹی جیسی پارٹیوں کی مداخلت نے فوجی کمان کو رکھ دیا تھا. اس دور میں فوج کا فلسفہ وجودی صرف یہی رہ گیا تھا کہ وہ شاہ کے تخت و تاج کی حفاظت کرے اور مخالفین کی سرکوب بھی کرتے رہے. لیکن تیل کو قومی آجانی کی تحریک میں بعض محب وطن سیاستدانوں کی مصدق حکومت کے لیے حمایت نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر فوج عوام کے مفادات کے لیے کام کرے تو وہ عوام کے دفاع کے لیے کتنی زیادہ صلاحیتوں سے سرشار ہے. در راه تجهیز خود برای دفاع از مردم و منافع آنان دارد. اگست 1953 کے کودتا کے بعد ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور شاہ دوبارہ اقتدار میں واپس آ گیا، اور اس نے امریکہ کی پشت پناہی سے حکومت اور خاص طور پر فوج کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس تاریخ کے بعد پہلوی دور میں فوج کی زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا. شاہ فوج اور ملک کی تینوں قوتوں کا بلا شرکت غیر حکمراں بن گیا. بہت سے پرانے افسروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا، اور بہت سے محب وطن اور ہمدرد افسروں کو یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا یا پھر ہمیشہ کے لیے انہیں کام سے ہٹا دیا گیا تھا، اور یوں نئے نئے فوجی افسروں کو فوجی کمان دے دی گئی جو سب کے سب شاہ کی جیرہ خوار تھے. جنرل فرید انجم جو کسی زمانے میں رضا خان کا بہنوئی تھا اور شاہپور بختیار کابینہ کا جسے وزیر داخلہ بھی بنایا جانا تھا، اس نے انقلاب کی کامیابی کے بعد بی بی سی سے اپنے انٹرویو میں کہا، جتنے بھی اختیارات تھے سب شاہ کے پاس تھے اور فوج کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی شاہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا تھا۔ فوج وہی کرتی جو شاہ کہتا اور اعلی حضرت جس چیز کی منظوری دیتے وہی ہوتا، کسی میں بھی یہ جرات نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی چھوٹے سے بھی فوجی افسر کو کربلا زیارت کے لیے جانا ہوتا تو اسے شاہ سے پرمیشن لینی ہوتی۔ اس بنیاد پر فوجی افسران صرف شاہ کو ہی جانتے اور شاہ فوجی قانون سے بالا تھا۔ فوج کے ڈسپلن قانون میں بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آخری فیصلہ اعلیٰ حضرت کا ہی ہوگا اور تمام افسران ان کے نمائندے ہیں۔ اگر کوئی 50 فوجیوں پر مشتمل دستے کا کمانڈر ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ وہ محض شاہ کا ایک نمائندہ تھا۔ اس طرح کی فوج البتہ ہمہ وقت شاہ کی ہی طرف دیکھا کرتی تھی اور ہر وقت شاہ کے ہی فیصلے کی منتظر رہتی۔ فوجی کمانڈ نہ صرف فوجی فیصلے کرنے میں بے دست و پا تھی بلکہ ملک کے سیاسی و سماجی مسائل میں بھی اسے دخل دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ پہلی فوج کے کمانڈر رضوانی کا کہنا ہے کہ فوج اس طرح سے محدود ہو کر رہ گئی تھی کہ سیاسی معاملات میں تو اس کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی اطلاعات ہی نہیں ہوتی۔ فوجی افسران ملک کے سیاسی مسائل سے بالکل لا تعلق تھے کیونکہ انہیں ہر وقت اس بات کا خوف رہتا کہ کہیں انہیں شاہ سے غداری کا مورد الزام نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اس کے بھی دو پہلو تھے، ایک تو یہ کہ فوج سیاسی معاملات سے دور تھی، دوسرے یہ کہ حکام کو بھی کچھ خبر نہیں تھی کہ فوج میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ فوج کے ملک کے سیاسی اور بین الاقوامی مسائل سے لا تعلق رکھنے سے شاہ کا مقصد یہ تھا کہ فوج میں کبھی بھی اس کے خلاف بغاوت کرنے کی جرات نہ ہو۔ اس نے اس طرح کی فضا قائم کرنے کے لیے وسیع تر سسٹم تشکیل دیا تھا۔ رکن دوم یا فوج پر نظر رکھنے والی ایجنسی فوج کے اندر کسی بھی طرح کی سیاسی اور فوجی شخصیت کے پروان چڑھنے سے روکنے کے لیے کام کرتی تھی اور یہ ایک بہت ہی اہم ادارہ شمار ہوتا تھا۔ اسلامی انقلاب کا 13 مہینوں کا عرصہ یعنی اکتوبر 1977 سے لے کر فروری 1979 تک اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ فوج تمام تر اسلحوں سے لیس ہونے کے باوجود کتنے مسائل اور مشکلات سے دوچار تھی اور وہ خود سے بھی بیگانہ تھی۔ عوام سے فوج کی دوری کے اور بھی اسباب تھے۔ محمد رضا کے دور حکومت کے فوجی کمانڈر اس کے باپ کے دور حکومت کی ہی طرح شاہی حکومت کے دسترخوان سے بہت کچھ حاصل کیا کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوربین نگاہوں کے ذریعے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ محکوم ہیں، پہلے وہ تو بوڑھے صاحبان منصب جو رضا شاہ کے زمانے میں تھے، اگر وہی ہیں تو ان کا پیٹ شاہ نے بھرا تھا۔ ہم ان بوڑھے افسروں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فوج کے لیے بڑے بڑے فوجی ساز و سامان کی خریداری شاہ اور اس کے چند ساتھیوں کے ذریعے بیت المال میں خرد برد کرنے کا ایک بڑا اور آسان طریقہ تھا۔ جنرل جم کا کہنا ہے اعلی حضرت خود اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ اسلحے کی خریداری کے لیے کون جائے، وہ اس کام کے لیے طوفانیان کو بھیجتے۔ فوجی ساز و سامان کی خریداری پر نہ تو وزارت جنگ کا کوئی اختیار تھا اور نہ ہی فوجی کمان کو کچھ کہنے کا حق تھا۔ اس کام میں صرف اعلی حضرت کا حکم چلتا اور اس کے علاوہ مرکزی بینک، طوفانیان اور امریکی سفارت خانہ دخل ہوتا۔ فوج کو تو اس بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں ہو پاتی۔ ہم ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ 800 ٹینک آ گئے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا اس کا کوئی حساب بھی نہیں کیا گیا تھا۔ 800 ٹینک ہیں بھی کہ نہیں، 800 ٹینک کے لیے سب سے پہلے تو اتنی بڑی جگہ ہونی چاہیے، اس کو چلانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ لاجسٹک امور بھی لازم ہوتے ہیں، لاجسٹک حفاظت کے وسائل بھی ضروری ہوتے ہیں۔ میں جو خود فوجی کمان کا سربراہ تھا مجھے کبھی اس بات کا علم نہیں رہتا تھا۔ جنرل طوفانیان شاہی فوج کا کمانڈر تھا، وہ شاہی احکامات کو بجا لانے میں کبھی بھی پاس و پیش نہیں کرتا۔ فوجی ساز و سامان کی بہت سی خریداری تو صرف زبانی طور پر ہی انجام پا جاتی۔ فوجی ساز و سامان کی خریداری میں احکامات کی پابندی بھی ضروری تھی۔ جنرل طوفانیان کو جنرل 5% کہا جاتا تھا، جبکہ محمد رضا پہلوی امریکہ سے اپنا کمیشن اور پرسنٹیج الگ لیتا اور طوفانیان اپنا کمیشن الگ دریافت کرتا تھا۔ اس طرح نہ تو کوئی بات ہوتی نہ ہی کوئی اختلاف ہوتا۔ تاریخ لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ شاہی فوج کو اس دور میں مغربی اور مشرقی فوجی ساز و سامان سے بہت ہی زیادہ لیس کر دیا گیا تھا۔ اس فوج کو کمیونسٹ نظام اور عالمی سطح پر کی گئی بلاک بندیوں کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے لیس کیا گیا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر شاہی نظام کی حفاظت بھی اس کا مقصد تھا۔ شاہ بھی مختلف مناسبتوں سے اپنے فوجیوں کے سینے پر طرح طرح کے عناوین کے تحت تمغے لٹکا دیتا اور انہیں تمغوں سے نوازتا تھا، تاکہ فوجی افسروں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے وابستہ رکھے۔ لیکن جس وقت اسلامی انقلاب نے اپنی بے پناہ طوفانی قوت کا شاہ کے سامنے مظاہرہ کیا تو اپنی فوجوں کو سڑکوں پر فلیگ مارچ کروانے اور توپ و ٹینک کی نمائش کرانے سے زیادہ کچھ بھی نہ کر سکا، اور اس کے یہ توپ و ٹینک اس کے تخت و تاج کی حفاظت کرنے میں کسی بھی طرح مؤثر ثابت نہ ہو سکے۔ فوج کے چند بڑے افسروں کو چھوڑ کر سبھی افسران فوجیوں اور زیر تربیت فوجی جوانوں کی فوج سے علیحدہ کی، اور اسلامی انقلاب کی تحریک کے جیالوں کے ساتھ ان کی شمولیت کے بعد ان اعلیٰ فوجی افسروں کے ساتھ جنہیں شاہ نے مختلف تمغوں سے نوازا تھا زبردست اختلافات پیدا ہو گئے، اور فوج واضح طور پر دو دھڑوں میں بٹ گئی تھی۔ البتہ افسروں کا دھڑا بہت ہی مختصر تھا، فوج کے اصل اور بڑے دھڑے نے نظریاتی اعتبار سے خود کو انقلابیوں کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ یہ وہ دھڑا تھا جو فوج کے اندر کسی بھی طرح کی مالی بدعنوانی میں ملوث نہیں تھا اور اس طرح کی بدعنوانی سے دور رہا کرتا تھا۔ فوج کا یہ اصلی دھڑا جو کل فوج کا 95% تشکیل دیتا تھا، قوم اور اس کے قائد کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے فوجی کمانڈروں اور اعلی حضرت کے احکامات کو بجا لانے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ دھڑا نظریاتی اور اعتقادی اعتبار سے قوم کی طرح ایمان اور اعتقاد کے اعتبار سے مستحکم نظر آتا تھا۔ اسی لیے آئے دن یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ فوج کے جوان فوج چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور نتیجے میں قوم کے خلاف فوج کی کارروائی مؤثر نہیں ہو پا رہی تھی، اور یوں شاہی فوج کے سارے اسلحے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ دوسری طرف فوج سے پیش آنے میں امام خمینی کی انتہائی کارآمد تدبیر اور فوج سے نہ ٹکرانے کے بارے میں عوام کا فیصلہ عملی طور پر اس بات کا باعث بنا کہ شاہی حکومت قوم کے خلاف فوج کو استعمال نہ کر سکے۔ فوج اس وقت جس پوزیشن میں ہے اور عوام نے جو تحریک شروع کی ہے اس کے پیش نظر معلوم نہیں کہ فوج شاہ کے وفادار ہے کہ نہیں، بلکہ قوم تو خود ان کی اپنی ہی ہے اور فوج بھی قوم کا ہی حصہ ہے، اور قوم بھی فوج سے اپنی وابستگی اور اپنائیت کی بنا پر ایک طاقت میں تبدیل ہو چکی ہے، اور سر انجام فوج کو اپنے ساتھ ملا ہی لے گی۔ یہ تو امریکی ہیں جو فوج میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے فوج کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ شاہ کی حفاظت کرے، وگرنہ یہ بھی معلوم نہیں کہ فوج شاہ کی وفادار ہے بھی کہ نہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ شاہ کی تابع فرمان ہے، پھر بھی قوم فوج کو اپنے ساتھ ملا لے گی۔ شاہ اور اس کے فوجی کمانڈروں کے پاس فوج کی شکل میں ایک بہت بڑی طاقت تھی، مگر وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح وہ فوج جو 5 عشروں تک پوری طرح سے لیس کی گئی تھی، وہ اب اس بات کے لیے ہرگز تیار نہ تھی کہ سلطنتی نظام کی حفاظت اور شاہ کے تخت و تاج کو بچانے کے لیے اپنی قوم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ عوام بھی فوجیوں کی بندوقوں کی نالوں میں پھول سجاتے تھے اور فوجیوں کو گلے لگا کر ان کا منہ چومتے تھے، اور ان کا یہی نعرہ ہوتا تھا کہ فوجی ہمارا بھائی ہے۔ محمد رضا پہلوی کے چاپلوسوں میں سے ایک چاپلوس کا بیان جو ابھی بھی 30 سال کے بعد بھی شاہ کو ہی اپنا بادشاہ کہتا ہے، یعنی ہویدہ کی کابینہ کا وزیر اطلاعات و سیاحت داریوش ہمایوں کہتا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہی فوج کو در حقیقت ہر طرح کی بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ محمد رضا شاہ اپنے 37 سالہ دور حکومت میں یہی کوشش کرتا رہا کہ وہ فوج کو ہر طرح سے تیار رکھے اور فوج کو اس طرح سے بنائے کہ کسی بھی طرح کی بغاوت کا امکان ہی پیدا نہ ہو سکے، اور اس نے یہ کام بھی بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دیا تھا۔ عوام سے فوج کی دوری اور فاصلے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ فوج کے اندر ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی ماہرین کی شمولیت تھی، اور یہ امریکی فوجی ماہرین ہی دراصل شاہی فوج کے اصلی کمانڈر سمجھے جاتے تھے۔ امریکیوں کو جو ایران کے اس وقت کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے ذریعے پاس کیے گئے شرمناک کیپٹلزم قانون کے تحت ہر طرح کا عدالتی اور سیاسی تحفظ حاصل تھا، بظاہر ایرانی فوجیوں کو ٹریننگ کا کام سونپا گیا تھا اور فوج کو جدید سامان سے لیس کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ امریکی فوجی ماہرین کے ہی ہاتھ میں شاہی فوج کے تمام امور تھے، اور ان امریکی فوجی ماہرین کے مقابلے میں حتیٰ محمد رضا پہلوی کو بھی کچھ کہنے کا نہیں تھا۔ فوج میں امریکی فوجی ماہرین کی اس طرح کی عامرانہ مداخلت نے شاہی فوج کی ایرانی جوانوں کو ایک طرح کے احساس حقارت میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ وہ احساس تھا جس نے انہیں شاہی نظام سے برگشتہ کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پوری فوج اس کے حکم کی تابع ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام پسندی اور وطن پرستی کا جذبہ فوج کے اصلی دھڑے میں گھر کر چکا ہے۔ شاہی حکومت عوام اور ایرانی معاشرے سے دور رہنے اور صرف امریکہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے فوج کے بارے میں بھی صحیح خیالات نہیں رکھتی تھی۔ شاہ نے 1978 کے موسم گرما سے فوج کو عوام کے مقابلے میں جنگ کے لیے میدان میں اتار دیا تھا۔ پہلے اصفہان میں کرفیو اور ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور پھر 11 دیگر شہروں میں سڑکوں پر ہزاروں فوجیوں کو تعینات کیا گیا۔ سڑکوں پر کئی مہینوں تک فوجیوں نے تعینات رہنے کی وجہ سے عوامی مظاہروں، مطالبات اور ان کے نعروں کو قریب سے دیکھا اور سنا تھا۔ جنرل قراباغن نے، جو پہلوی حکومت کی فوج کا آخری فوجی سربراہ تھا، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ایمرجنسی اور کرفیو کے نفاذ کے آغاز کے وقت اگر 8 ستمبر کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا، یعنی 6 مہینوں تک اگر فوجیوں کو سڑکوں پر تعینات نہ رکھا جاتا اور فوجیوں کو اس طرح سے متضاد احکامات صادر نہ کیے جاتے اور اس طرح کا حکم نہ دیا جاتا کہ آج لوگوں پر فائرنگ کر دو اور پھر اگلے دن کہا جاتا کہ فائرنگ مت کرو، اور نتیجے میں فوج تماشائی بنی رہی اور ایمرجنسی کے نفاذ میں بھی وہ پوری طرح سے عمل نہیں کر رہی تھی، لوگ مظاہرے بھی کر رہے تھے اور حکومت کے خلاف نعرے بھی لگا رہے تھے، اور فوج بھی سب کچھ دیکھتے ہوئے کچھ نہیں بولی تھی، اور اس کے ساتھ ہی عوام ان کے قریب آتے اور انہیں اپنے مظاہروں کے مقاصد سے آگاہ کرتے اور یہ کہتے کہ اے فوجیو، تم کس کی خدمت کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے والدین کے پاس جاؤ، انہوں نے تمہیں خط لکھ کر بلایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مذہب کے راستے سے وارد ہوئے، اور ہماری مسلح افواج کے جوان بھی اکثریت شیعہ تھی، مسلمان تھے، ان کے اپنے دینی عقائد تھے، ان کے ماں باپ شیعہ تھے۔ ماں خط لکھتی کہ بیٹا میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، یہ وہ ساری باتیں تھیں جو اس وقت سب ہمارے پاس پہنچتی تھیں۔ فوجیوں کے گھر والوں میں ایک بحث اور تنازع اٹھ کھڑا ہو چکا تھا، میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں جب میں وزیر داخلہ تھا، جنرل محققی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی کا اس کے شوہر سے اختلاف ہو گیا ہے، اور وہ ناراض ہو گئی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے عہدیداروں کے گھرانوں میں بھی یہی صورتحال تھی، گاؤں دیہاتوں سے فوجیوں کے والدین خط لکھتے کہ فوج کو چھوڑ کر واپس گھر آ جاؤ۔ لیکن عوام انقلاب اور رہبر کی جانی فوج کی شمولیت کا سب سے اہم عامل امام خمینی جیسی عظیم الشان قائدانہ ہستی کی سہرنگیز شخصیت تھی اور ان کے ساتھیوں کا اخلاق و کردار تھا۔ امام خمینی اپنے غیر اسلامی اور عرفانی علوم کی بدولت تمام انسانوں، اپنے ہم وطنوں اور حتی فوج کے جوانوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ امام خمینی نے اپنی بے پناہ پرکشش شخصیت اور عوام کے دلوں پر ان کی حکومت کے باوجود کبھی بھی انہوں نے انقلابی تحریک کے دوران جہاد کے حکم سے استفادہ نہیں کیا، جبکہ وہ مرجع تقلیبی تھے اور حالات کے تقاضوں کے پیش نظر مناسب سمجھنے پر ایسا حکم دے بھی سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ عوام میں آگاہی اور بیداری پیدا کرنے کا راستہ اپنایا۔ فوج کے بارے میں امام خمینی کا جو نظریہ تھا، وہ احترام و محبت اور فوج کی عظمت پر مبنی تھا۔ انہوں نے 1963 کی اپنی تقریروں میں بھی اور اسی طرح 1 فروری 1979 کو 15 سالہ جلا وطنی کے بعد ایران واپسی پر بھی جو تقریر کی، فوج اور فوجیوں کی عزت اور احترام پر تاکید فرمائی تھی۔ ایران کے عوام بھی اپنی اخلاقی طبیعت کی بنیاد پر اور اسی طرح اپنے رہبر کے احکامات کی پیروی کے تحت انقلاب کی راہ میں ہزاروں شہیدوں کے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بھی فوج کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا، بلکہ انہیں اپنے سے قریب کرنے کی حکمت عملی پر کام کیا، انہیں انقلابی تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی اور انہیں پھول اور مٹھائیاں پیش کر کے اپنی صفوں میں ان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ شاہ اور اس کے حامی شکست کھا چکے تھے۔ وہ ایک طرف سے انقلاب کی کامیابی سے خائف تھے تو دوسری طرف انہیں اپنی املاک و جائیداد فروخت کر کے ملک سے فرار کرنے کی فکر تھی۔ ان کے پاس کسی بھی طرح کی سیاسی بصیرت بھی نہ تھی۔ وہ اقتدار اور طاقت کے فرق کو ہرگز نہیں سمجھ سکے تھے۔ جب بھی کسی بندوق سے کوئی گولی نکلتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور لگتی ہے، لیکن گولی چلانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس ضروری عزم و ارادہ، ایمان اور اعتقاد بھی ہو تاکہ صحیح نشانے پر لگے۔ شاہ جو امپریالزم کا غلام تھا، بظاہر اس نے چین سے آنے والے کمیونسٹ لیڈر کی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ طاقت بندوق کی گولی سے باہر نکلتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فارمولہ حتیٰ خود ماؤ کے لیے بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکا تھا، اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک فوجی صرف اسلحے سے ہی لیس نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بھی دوسرے ہر انسان کی طرح ایمان اور اعتقاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے بھی منطق و استدلال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایران کی فوج نے بتدریج اپنا ایمان و اعتقاد انقلابی تحریک میں تلاش کر لیا تھا، اور وہ انقلاب کی حامی بن گئی تھی اور پورے ایمان کے ساتھ اس کے گرویدہ ہو گئی تھی۔ عوام سے فوج کی دوستی کے اس بڑے واقعے میں فوج کے اندر سے ہی بڑی بڑی شخصیتوں نے اہم کارنامے انجام دیے تھے۔ بہت سے فوجی جوان جو انقلاب کی تحریک میں شامل ہونے کے بعد اس کی کامیابی تک انقلابیوں کے شانہ بشانہ رہے، محض جنگ پر جا کر منزل شہادت پر بھی فائز ہوئے۔ ان کا شمار فوج کے اہم ستون میں ہوتا تھا، اور انہوں نے فوج کے اندر اسلام پسندی کے جذبے کو بہت زیادہ تقویت پہنچائی تھی، جن میں شہید جنرل کرنی، شہید جنرل نامجو شہید، ایئر مارشل احمد کشوری، لشکر اسلام کے سربلند سپاہی جنرل شہید سیاد شیرازی، مومن و فداکار فوجی جنرل شہید کلاہ دوز، شہید بریگیڈیئر فکوری و شہید فلاحی کا نام ان فوجی شخصیات میں سب سے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ آج بھی ان فوجی افسروں میں سے بہت سے حیات ہیں جنہوں نے امام خمینی کی حیات میں ان کی طاعت و فرما برداری میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، اور آج بھی رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان کے تابع و مطیع ہیں، اور دین کے اصولوں کی بنیاد پر اپنے اخلاقی اصول اور علمی جد و جہد کے ذریعے ایران کی فوج کو دنیا کی دیگر تمام افواج پر ممتاز بنا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی پاک و مومن فوج ایک ایسی فوج ہے جو ایک بڑے اور عظیم فیصلے کی بنیاد پر قائم کی گئی، اور جو خون و شہادت کے ماحول میں پروان چڑھی، اور جس نے علم و دانش و فضیلت کی اساس پر ترقی و کمال کی منزلیں طے کی ہیں۔ اور اس فوج کا وہ عظیم فیصلہ 8 فروری 1979 کو فوج کی تاریخ کا ایک انتہائی درخشاں باب ہے، جب بختیار کی عوام دشمن اور امریکہ نواز حکومت فوج پر بھروسہ کرتے ہوئے پورے ملک میں خون کی ہولی کھیلنا چاہتی تھی۔ 7 فروری 1979 کو امام خمینی نے ایک اہم پیغام جاری کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی، جن کی عمر اس وقت صرف 38 سال تھی، انقلابی فوجیوں کے بارے میں گہری شناخت کے پیش نظر وہ پیغام فضائیہ کے جوانوں اور افسروں کے پاس لے کر گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے منطقی کلام اور حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی کے مستحکم اور اثر گزار لہجے نے فوجی جوانوں پر انتہائی فیصلہ کن اثر مرتب کیا، اور اب کیا تھا، سبھی فوجی ایک بہت ہی تقدیر ساز فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ فوجی جوانوں کے دل امام خمینی کے اس پیغام سے گویا تر و تازہ ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک ایسی داستان رقم کی جو ایرانی فوج کی تاریخ کی ایک جاویدانی داستان بن گئی۔ طاغوت سے برات اور امام خمینی سے بیعت کرنے کے لیے شاہی فوج اور فضائیہ کے بڑے بڑے عہدیداروں، جنرلوں، افسروں اور جوانوں کی فوج سے نکل کر امام کی خدمت میں حاضری اور عوام اور دین کی خدمت کے لیے ان کے جذبے کے اظہار نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دلوں پر حکومت اور گھر کرنے، نیز پاک و مومن دلوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا راستہ وہ راستہ ہے جسے فقط اللہ والے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آٹھ فروری 1979 کو امریکیوں اور ملک کے اندر ان کے پٹھوں کے سبھی سحر و تلسم ٹوٹ اور بکھر چکے تھے اور پاک و مومن فوج نے اپنے صحیح قائد و کمانڈر کی شناخت حاصل کر لی تھی اور اسی قیادت اور الہی ولایت کے زیر سایہ ہی اس فوج نے تین عشروں میں ہزاروں سال کی مسافت طے کر ڈالی۔ میں نے ایک بار آپ فوجی بھائیوں سے کہا تھا، فوج وہ ادارہ ہے جہاں امریکہ کو شکست ہوئی ہے، شاہی حکومت نے جہاں شکست کھائی ہے، جہاں دشمن کے مخاصمانہ پروپیگنڈوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ فوج پر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا تھا، انہوں نے فوج سے بہت زیادہ امیدیں لگا رکھی تھیں۔ وہ بھول رہے تھے، وہ غلطی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے چار عدد وطن فروش اور بے ایمان افسروں کو فوج کے اعلیٰ ترین اور بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا ہے، تو اب وہ فوج ان کی ہی تابع فرمان ہے، جبکہ فوج اسلام سے متعلق تھی، فوج قوم کی ملکیت تھی۔ الحمدللہ اپنے مقام پر واپس آ گئی۔ اسلامی جمہوری ایران کی فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے اپنے پاک باطن میں کتنے عظیم سپوتوں کی پرورش کی ہے۔ آج صحیح معنوں میں یہ فوج قوم کے لیے باعث افتخار اور عوام کے لیے سب سے زیادہ بھروسے مند ادارہ ہے۔ اس فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ جنگ سے جہاد کا کوسوں کا فاصلہ ہے۔ یہ فوج توحید و اخلاق کے جہاد کی فوج ہے، ایسے اخلاص اور دلاوری کا معجزہ ہے جو شہداء کے خون اور امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی مدبرانہ قیادت کی بدولت ماضی کی بڑی بڑی مشکلات کو عبور کر کے آج پورے اقتدار کے ساتھ قوم کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔